أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. آمنت بالله صدق الله العظيم. يقينا قوم سبا کے لیے ان کے رہائش گاہوں میں بڑی نشانی تھی، دو رویا باغات تھے، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا پروردگار. پھر انہوں نے اعراض کیا تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا اور ہم نے ان کے ان دو باغات کے بدلے میں تبدیل کر دیے ایسے دو باغات کہ جن میں بدمزہ پیداوار جو بدمزہ پیداوار والے تھے اور جھاؤ کا درخت تھے اور تھوڑی سی بیری تھی، یہ ہم نے ان کو بدلا دیا اس لیے کہ انہوں نے ناشکری کی، اور ہم نہیں بدلا دیتے مگر اس شخص کو جو ناشکرا ہو، اور ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی ہے کھلی بستیاں رکھ دی تھی، اور ہم نے ان کے درمیان سفر کے اندازے متعین کر دیے تھے، تم ان بستیوں میں سفر کرو راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی امن کے ساتھ۔ تو یہ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اسفار کے درمیان دوری پیدا کر دیجئے، اور ان لوگوں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا تو ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا اور ہم نے ان کو مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہو، شکر ادا کرنے والا ہو۔ ایسے ناشکروں پر شیطان نے اپنے گمان کو سچا کر دکھایا، اور ان لوگوں نے شیطان کی پیروی کی مگر مومنین کا ایک گروہ بچا رہا، اور شیطان کو ان لوگوں پر کوئی اقتدار نہیں ہے مگر یہ کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو آخرت سے شک میں ہیں، اور آپ کا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ السبا کی آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 21 تک کی آیات ہیں۔ آیت نمبر 15 سے 21 تک کی آیات کا ترجمہ اور مفہوم ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قوم سبا کا ذکر کیا ہے، اور یہ یمن کے علاقے میں قوم رہا کرتی تھی اور بڑی خوشحال، اور اللہ تعالی نے ان کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرما رکھی تھی، پیداوار بھی بہت زبردست تھی، بارشیں بھی ہوتی تھیں، پانی کی بھی فراوانی تھی، اور یہ لوگ تعمیرات کے اندر بھی بہت ماہر تھے، تو جب بارشیں ہوتی تھیں تو یہ پانی کو ایک ڈیم کے اندر بند کے اندر جمع کر لیتے تھے، اور بڑا انہوں نے 3 میل لمبا چوڑا ایک بند یعنی ڈیم بنایا تھا، کیونکہ دونوں طرف پہاڑیاں تھیں، ان پہاڑیوں پہ جب بارش ہوتی تھی تو پانی نیچے آتا تھا اور بستیوں کو خراب بھی کر دیتا تھا، تو اپنی بستیوں کو خرابی سے بچانے کے لیے اور جو پانی آ رہا ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اور بعد میں اس پانی کو استعمال میں لانے کے لیے انہوں نے ڈیم بنایا 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا، اور اس کے بند بنایا چاروں طرف، کچھ پہاڑیاں تھیں ان پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ جگہ روک روک کے انہوں نے دیواریں کھڑی کی، بند بنایا، اور اس کے اندر اوپر سے نیچے تک 3 طرح کے دروازے رکھے۔ نیچے کا دروازہ تھا جس میں کھڑکیاں تھیں، پھر اس سے اوپر کا دروازہ اس میں بھی کھڑکیاں تھیں لوہے کی، پھر اس سے اوپر کا دروازہ اس میں بھی کھڑکیاں تھیں، تو جب ڈیم میں پانی بھر جاتا تھا اور ضرورت ہوتی تھی تو یہ جو سب سے اوپر کا دروازہ اور اس کی کھڑکیاں تھیں وہ کھول دیتے تھے، تو اوپر کا جو پانی ہے وہ نیچے ایک تالاب میں جمع ہو جاتا تھا، پھر اس تالاب سے انہوں نے نہریں بنا رکھی تھی اور پانی نہروں کے ذریعے سے دور دور تک جاتا تھا اور زمینوں کو سیراب کرتا تھا، پھر جب پانی اور کم ہو جاتا تھا تو جو اس سے نیچے کی کھڑکیاں تھیں اور دروازے تھے ان کو کھول دیتے تھے تو پانی مل جاتا تھا، اور پانی کم ہو جاتا تھا تو سب سے نیچے کے جو دروازے کھڑکیاں تھے ان کو کھول دیتے تھے تاکہ اس سے زمینیں سیراب ہوں، اور جو انہوں نے نہریں منائی ہوئی ہیں, نہری نظام, اس کے ذریعے سے سب لوگوں کو پانی ملتا رہے. جیسے آج کل بڑے بڑے ڈیم بنائے جاتے ہیں, تو انہوں نے اپنے زمانے کے اندر بہت بڑا ڈیم بنایا تھا, اور اللہ تعالی نے اس پورے علاقے کو بڑا سرسبز بنا دیا تھا. اور یہ جس علاقے میں آباد تھے تو اس کے دونوں طرف دائیں بائیں جانب باغات ہی باغات تھے, اور اتنے گھنے اور اتنے عمدہ باغات تھے کہ ختم ہونے میں نہیں آتے تھے, بلکہ لکھا ہے کہ اتنی اس میں پیداوار ہوتی تھی کہ اگر پیداوار کا زمانہ ہو تو پھل اتنی کثرت سے گرا کرتے تھے کہ کوئی عورت اگر اپنے سر پر خالی ٹوکری رکھ کے ان درختوں کے نیچے سے گزرے تو پھل اس میں گرتے رہتے تھے, اور آخر میں جب پہنچتی تھی تو وہ ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی. تو اللہ تعالی نے ان کے لیے رزق کی فراوانی کر رکھی تھی, پانی کی نعمت میسر تھی, اور پانی کی حفاظت کے لیے ڈیم بھی اللہ تعالی نے ان کو سجا دیا تھا. یہ ساری نعمتیں ان کے پاس موجود تھیں, اور انہی کی ایک ملکہ شروع میں گزری ہے, ملکہ بلقیس, اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھی, اور اس کا قصہ پیچھے گزر چکا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر اس نے اسلام قبول کیا. تو وہ بھی اسی علاقے کی تھی, وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی, اور کافی عرصے تک یہاں مومنین کی, ایمان والوں کی حکومت رہی, اور اللہ تعالیٰ کے انعامات ان کے اوپر برستے رہے. لیکن آہستہ 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 وہ دنیا نے ان کو اپنی طرف گھیر لیا اور اپنی طرف لالچ کے دلا دیا. نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہونے لگے, اللہ کے حقوق پامال کرنے لگے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حقوق پامال کرتے ہیں پھر بندوں کے حقوق بھی پامال کرتے ہیں, اور ظلم اور یہ ساری خرابیاں جو ایک برے معاشرے میں ہوتی ہیں, جو آج کل ہمارے ہاں بھی پھیری ہوئی ہیں, وہ ساری بری بری خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو گئیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر عذاب بھیجا, اور وہ عذاب یہ ہوا کہ وہ جو بند تھا وہ ٹوٹا, اور ٹوٹنے کے بعد اس کا پانی اتنی خوفناک طریقے سے جاری ہوا کہ جتنا نہری نظام انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ سارا نہری نظام تباہ ہو گیا, نہریں ٹوٹ پھوٹ گئیں, بلکہ زمین جو ہے وہ گہری ہو گئی, اور جب زمین گہری ہو گئی تو پانی خشک ہو گیا, اور پانی آگے کہیں نکل گیا, اور دونوں طرف کے جو باغات تھے وہ سوکھ کر تباہ ہو گئے. اور پھر جب وہ باغات سوکھ کر تباہ ہو گئے تو جنگلی پودے, جنگلی جھاڑیاں, جنگلی بیر اور جھاؤ کے درخت اور پیلو کے درخت وہ وہاں نمودار ہو گئے, اور وہ سارا کا سارا علاقہ بنجر اور ویران بن گیا. اور یہ قوم سبا کی جو وہاں رہتی تھی وہاں سے پھر ان کو ہجرت کرنی پڑی, جو بچے تو ان کو ہجرت کرنی پڑی, اور یہ لوگ جو ہیں پھر مختلف علاقوں میں پہنچے. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جو اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے وہ بھی اصل میں سبا ہی کے رہنے والے لوگ تھے, وہاں سے ہجرت کر کے مدینے آئے. اسی طرح آگے لخم, جزام اور بہت سارے قبائل وہ تھے کہ جو چاروں طرف پھیلتے چلے گئے, مزجہ, کندہ, ازد, اشعری, انمار, حمیر, اور یہ سارے کے سارے قبائل تھے جو وہاں رہا کرتے تھے. لیکن جب وہاں سے یہ تباہی ہوئی تو یہ پوری عرب دنیا میں پھیلتے چلے گئے, اور ان کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی نایات میں جو آج ہم نے تلاوت کی ہیں ان کا واقعہ بیان کیا, اور قوم سبا کا جو واقعہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے اس سے پہلے جو پچھلے ہفتے ہم نے بیان کیا حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی زبردست قسم کی سلطنت، قوت اور شان و شوکت والی حکومت عطا فرمائی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی زبردست حکومت تھی، یہاں تک کہ پرندوں پر، ہوا پر اور جنات تک پر ان کی حکومت تھی، لیکن انہوں نے اس حکومت کو اپنے ذاتی مفادات، خواہشات کے لیے استعمال نہیں کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی ذاتی آمدنی کے لیے زرہ بنا بنا کر بیچتے تھے، حالانکہ اتنے بڑے بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنوں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی، اور پرندے ان کے لیے مسخر تھے، لیکن وہ ٹوکریاں بنا بنا کر فروخت کرتے تھے اور اس سے اپنے گھر کا رزق چلایا کرتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ان کی تعریف فرمائی کہ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داود شکر ادا کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام اور پھر ان کی جو اولاد تھی، کافی عرصے تک اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار بندے رہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے انہوں نے خوب استفادہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ قوم سبا جو تھی ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں فرمائی، جیسے حضرت داؤد علیہ سلیمان علیہ السلام کو خوب نعمتیں ملیں، قوم سبا کو بھی نعمتیں ملیں۔ تو جب تک یہ شکر ادا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر برستے رہے، لیکن جب انہوں نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا، ظلم کا اور بغاوت کا راستہ اختیار کیا، حقوق اللہ، حقوق العباد کو پامان کرنے لگے، ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگے، حبس بڑھتی چلی گئی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے یہ دو مثالیں ذکر کی، پہلے مثال ذکر کی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ کس طریقے سے ہم نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھی اور کس طریقے سے انہوں نے شکر ادا کیا، اور پھر قوم سبا کی مثال دی، ان کو بھی ہم نے بہت نعمتیں دی تھیں، شروع میں انہوں نے شکر ادا کیا لیکن بعد میں جب ناشکری کی اور ظلم کیا، اس کا نتیجہ پھر ان کو بھگتنا پڑا کہ پورا کا پورا علاقہ تباہ ہو گیا۔ یہ ہے ان آیات کا خلاصہ جو آج پڑھی گئی ہیں اور جن کا ہم ترجمہ و تفصیل بیان کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں شروع میں فرمایا لقد کان لسبئ فی مسکنہم آیا، قوم سبا کے لیے ان کی رہائش گاہوں میں بڑی نشانی تھی، اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی تھی کہ جس علاقے میں یہ رہتے تھے تو وہاں سبزے کی اور پانی کی اور کہتے ہیں خوشبودار پھولوں کی اور خوشبودار درختوں کی فراوانی تھی، دار چینی کا درخت اور بلسان کا درخت اور جتنے خوشبو عود کا درخت، یہ سارے کے سارے جو خوشبودار درخت ہیں یہ ان کے علاقے میں ہوا کرتے تھے، اور ایسے خوشبودار درخت ہوتے تھے کہ جب سمندر کی طرف سے ہوا چلتی تھی تو اس ہوا کی وجہ سے پورا علاقہ مہک جاتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کی رانی چمیلی لگی ہوئی ہو، قریب سے آپ گزریں تو آپ کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، تو یہ پورا علاقہ جو تھا خوشبودار علاقہ تھا، اور طرح طرح کے پھل اور پھول اور جو خوشبودار لکڑیاں، خوشبودار پودے، وہ سارے کے سارے ان کے علاقے میں موجود تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ قوم سبا کے لیے ان کے بستی میں نشانی تھی، نشانی تھی یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ آگے فرمایا جنتان عن یمین و شمال، دائیں جانب بائیں جانب دو رویا باغات تھے، دو باغ تھے دائیں جانب اور بائیں جانب۔ اگر آپ بالکل لفظی ترجمہ کریں تو مطلب یہ ترجمہ یہ ہوگا کہ دو باغ تھے دائیں جانب اور بائیں جانب، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ آپ کو دائیں جانب اور دو بائیں جانب باغ ہی باغ نظر آئے گا، ادھر بھی باغ ادھر بھی باغ، اور باغ ایک ایسا بڑی چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک باغ ختم ہوتا ہے دوسرا باغ شروع ہوتا ہے وہ بھی کافی دور تک جاتا ہے. اگر آپ دونوں باغوں کے سنگم پر اتصال کی جگہ پر بھی کھڑے ہوں گے تو آپ کو صرف دو باغ نظر آئیں گے, اس کے پیچھے کے جو باغات ہیں اس کے آگے کے باغات ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے. تو دائیں جانب بھی انسان دیکھے زیادہ زیادہ دو باغ اس کو نظر آتے تھے, بائیں جانب دیکھے تو بھی زیادہ سے زیادہ دو باغ اس کو نظر آتے تھے, ورنہ آگے پیچھے باغات کا ایک طویل سلسلہ تھا. اس کو قرآن نے فرمایا جنتانی آئیں یمین و شمال, دونوں طرف باغات تھے دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی. اور اللہ تعالی نے ان سے کیا فرمایا, کلوا من رزق ربکم, کھاؤ اپنے پروردگار کے رزق. کیسے اللہ تعالی کا انعام ہے, اور کس طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں, اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ بندے کھائیں پیئیں خوش رہیں شکر ادا کریں. ایک مرتبہ میں حاضر ہوا حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ وسلم کی خدمت میں انڈیا, تو میں کچھ پریشان تھا اور دل گرفتہ تھا تو اس کا اثر طبیعت پر بھی تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ مومن خوش رہے. مجھے دیکھا نا کہ یہ پجمردہ ہے افسردہ ہے منہ بنا ہوا ہے, تو حضرت کو اچھا نہیں لگا کہ مومن ہے اور اس طرح یہ منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ خوش رہے, مومن کھائے پیئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور خوش رہے. اور ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب جن کا بھی میں نے ذکر کیا, ان کا ایک مقولہ اور بھی مشہور ہے اور وہ بہت کہا کرتے تھے, غم کھاؤ غصہ پیو خوش رہو. غم کھاؤ غصہ پیو خوش رہو, یعنی غم ہو کھا جاؤ اس کو, غصہ آتا ہے پی جاؤ مگر خوش رہو. غم کھاؤ غصہ پیو خوش رہو. تو یہ تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ آدمی خوش رہے, کھائے پیئے خوب شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں سب انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا من, اور فرمایا خلق لکم ما فی الارض جميعا, زمین کی جتنی چیزیں ہیں ہم نے سب تمہارے لیے پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو نعمتیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, ہم اس کو کھائیں پیئیں. بلکہ اگر نعمتیں ہوں اور آدمی جو ہے نا سوکھا سڑا رہے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے دیکھا کہ کچھ کپڑے بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں, بال بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی کیا تمہارے پاس کپڑے وپڑے یہ نہیں ہیں؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سارا مال مجھے دیا ہے طرح طرح کی. تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكَ, تو اللہ کی نعمتوں کے آثار تمہارے اوپر نظر آنے چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی چیزیں دی ہیں, آپ چھپا کے الماری میں رکھ دیتے ہو کسی کو تاکہ ظاہر نہ ہو. ارے بھائی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, استعمال کرو شکر ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ آدمی خوش رہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرے اور شکر ادا کرے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قوم سبا کو بھی یہی فرمایا, کلوا من رزق ربکم واشکروا له, کھاؤ اپنے پروردگار کے رزق سے, واشکروا له, اور اس کا شکر ادا کرو, کھاؤ اپنے پروردگار کے رزق سے اور اس کا شکر ادا کرو. اسی لیے ہمارے ایک بزرگ تھے جن سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا اور بڑے ہی میرے اوپر ان کے احسانات ہیں, حاجی محمد شریف صاحب رحمتہ اللہ علیہ میرے شیخ تھے. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے, اگر کھانا لذیذ ہو مزیدار ہو, بریانی ہے قورمہ ہے اور اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں, تو اگر کوئی کافر کھائے گا تو اس کو سنگل مزہ آئے گا اور مومن کھائے گا تو اس کو ڈبل مزہ آئے گا. اور فرمایا کہ کافر کھائے گا تو وہ جناب صرف یہ سمجھ کر کھائے گا کہ کھانا بڑا مزیدار ہے, اور مومن جب کھائے گا تو کھانا بھی مزے لے کر کھائے گا اور ساتھ ساتھ اس کو دوہرا مزہ آئے گا, ایک یہ کہ کھانا بڑا لذیذ ہے, دوسرے کہ میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے. اور پھر فرمایا ایک مٹھائی وہ ہے جو تم بازار سے خرید کے لاؤ، ایک مٹھائی وہ ہے جو آپ کے کسی محب نے اور محبوب نے بھیجی ہے. تو دونوں مٹھائیوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. جو کسی محبوب نے بھیجی ہے تو آپ مٹھائی کا بھی مزہ ہوگا اور اس محبوب کا بھی خیال آ رہا ہوگا کہ اس نے میرے ساتھ کتنی محبت کا معاملہ کیا کہ مجھے مٹھائی بھیجی ہے. تو مومن کو نعمتوں میں دگنا مزہ آتا ہے. اور اسی لیے ہمارے حضرت حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم ایک مرتبہ حاضر ہوئے، کھانا کھا رہے تھے، تو ہمارے ایک ساتھی تھے وہ ذرا جلدی جلدی کھا رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مزے لے لے کے کھانا چاہیے مزے لے لے کے کھانا چاہیے، یعنی لقمہ لیا آپ نے مزے لے لے کے کھاؤ. اور مزے لے کے کھانے میں یہ فائدہ بھی ہوگا کہ آپ چباؤ گے اچھی طرح، مزے لوگے تو چباؤ گے، چباؤ گے تو کھانا سی طرح ہضم ہوگا، اور اگر آپ نے کھٹاخٹ کھٹاخٹ موٹے موٹے لقمے لے کے پیٹ میں اتار لیے تو وہ کھانا بھی صحیح طریقے سے نہ آپ نے مزہ لیا نہ کھانا صحیح طریقے سے ہضم ہوگا. تو کھانا بھی مزے لے لے کے کھاؤ. اس کو قرآن نے فرمایا کلو مر رزق ربکم، اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کر. اور آگے قرآن نے عجیب جملہ فرمایا بلدتن طیبتن ورب غفور، بلدتن طیبتن ورب غفور، شہر ہے بڑا پاکیزہ اور رب ہے بخشنے والا. بلدتن طیبتن، پاکیزہ شہر ہے. پاکیزہ شہر اس لیے کہ سارا علاقہ جیسے میں نے بتایا خوشبودار درختوں کا اور خوشبودار پودوں کا تھا. اور کہتے ہیں کہ وہ چونکہ جو درخت تھے بلسان کے، دار چینی کے، ان میں کچھ قدرتی ایسی صلاحیت خاصیت ہے کہ اس کے قریب میں جانور بھی نہیں ہوتے، کچھ اس کے اندر ایسی خصوصیت ہے ان درختوں کے اندر. تو وہاں جانور بھی بہت کم تھے، حتیٰ کہ اگر کسی کوئی باہر سے آدمی آتا تھا اس کے جوئیں ہوتی تھی یا کوئی اور جانور ہوتے تھے وہ بھی مر جاتے تھے اس علاقے میں آ کے، اور وہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہو جاتا تھا. تو یہ علاقہ بڑا پاکیزہ تھا. اور فرمایا بلدتن طیبتن، یہ شہر ہے پاکیزہ، ورب غفور، اور رب ہے بخشنے والا. کتنی نعمت، رزق ہی رزق، پاکیزگی ہی پاکیزگی، نعمتیں ہی نعمتیں، اوپر بخشنے والا پروردگار ہے. شکر ادا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی تو اس نے معاف کر دی. بلدتن طیبتن ورب غفور، شہر ہے پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشنے والا. لیکن ہوا کیا، قرآن آگے کہتا ہے فَأَعْرَضُوا، لیکن انہوں نے پھر اللہ کی نعمتوں سے اعراض کیا، اللہ تعالی کے احکامات سے اعراض کیا، شکر سے اعراض کیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا، ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا، یعنی وہ بند ٹوٹا اور اس کے اندر سے سرخ پانی نکلا. ایک حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث میں، اور بعض بخاری میں بھی ہے اس کی، کہ وہ پانی جو تھا وہ عام پانی سے بھی مختلف تھا، یعنی شروع میں تو وہ اصل پانی تھا، پھر اس کے بعد سرخ رنگ کا پانی آنے لگا. پتہ نہیں وہ کیا اللہ کا عذاب تھا کہ جس کی وجہ سے پورا کا پورا علاقہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا. اس کو قرآن فرما رہا ہے فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، انہوں نے اعراض کیا تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا، ڈیم کا سیلاب بھیج دیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، اور پرانے جو باغ تھے ان کے دو رویا، ان کے بدلے میں ہم نے ان کو دوسرے دو باغ دیے، اور وہ جو نئے باغ تھے وہ سارے کے سارے جنگلی پودوں پر مشتمل تھے. زواتی اکلن خمتن، وہ جو نئے باغ تھے وہ اکل خمت والے تھے. اکل کہتے ہیں پیداوار کو جو کھائی جائے، اور خمت کہتے ہیں کسیلے کو، یعنی ایسا پھل جو کسیلا ہو، میٹھا بھی نہیں ہے، کھٹا بھی نہیں ہے، مزیدار بھی نہیں ہے، ایسا بدمزہ بد ذائقہ. تو وہ ایسے پھل تھے جو کسیلے تھے. اصل کہتے ہیں جھاؤ کے درخت کو، اور جھاؤ کے درخت میں بھی پھل ہوتا ہے مگر انسان کمی کھاتے ہیں اس کو، بکریاں جانور کھاتے ہیں. وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيل، اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں، اور وہ بھی کم، یعنی جو پہلے تو بیر تھے جو لگائے جاتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں جنگلی بیر، تو اس میں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں اور بیر کم ہوتے ہیں، اور اس کا ذائقہ شہری بیروں سے یا باغات کے بیروں سے مختلف ہوتا ہے، وہ اتنے مزیدار نہیں ہوتے. تو جو پرانے باغات تھے وہ سارے ختم ہو گئے، اور اب جو نئی پیداوار ہوئی وہ جنگلی درخت تھے جن میں پھل ایسے تھے جو کسیلے تھے، اور جھاؤ کے درخت تھے، اور تھوڑی سی کچھ بیریاں تھیں یعنی جنگلی بیریاں. قرآن کہتا ہے ذالک جزائناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا اس لیے کہ انہوں نے ناشکری کی، ہم نے ان کو بدلہ دیا اس لیے کہ انہوں نے ناشکری کی. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ، اور ہم نہیں بدلہ دیتے مگر اس شخص کو جو بہت ناشکرا ہو، جو بہت ناشکرا ہو اسی کو ہم اس طرح کی سزائیں دیتے ہیں، جو بہت ناشکرا ہو اسی کو ہم اس طرح کی سزائیں دیتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. بیوی ہے، بچے ہیں، مکان ہے، سواری ہے، کاروبار ہے، اگر آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور صحیح جگہ میں ان کو جہاں جہاں مستحقین کو پہنچانی چاہیے، جہاں جہاں خرچ کرنا چاہیے خرچ کرتے رہیں گے، تو برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے. قرآن کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جو آدمی شکر ادا کرتا ہے اس کو کی نعمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اور یہ ہمارے ہاں مرض ہوتا ہے ناشکری کا، رونے کا، شوہر کی فلاں چیز اچھی نہیں ہے، بیوی کی فلاں عادت اچھی نہیں ہے، گھر میں یہ چیز نہیں ہے، سواری ایسی نہیں ہے. ارے بھائی جو ہے اس پر تو شکر ادا کرو، جو ہے اس پر تو شکر ادا کرو. اب جو ہے اس پر تو شکر کی توفیق ہو نہیں رہی، اور جناب جو نہیں ہے تو اس کو سوچ سوچ کر رو رہے ہیں اور ناشکری کر رہے ہیں. تو یہ حربت کا رونا انسان کو ایسی حالت میں پہنچا دیتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ملی ہوئی ہیں وہ بھی چھننی شروع ہو جاتی ہیں. تو قرآن نے یہاں یہ فرمایا کہ ذالک جزائناہم بما کفروا، یہ قوم سبا کے لوگوں کو ہم نے بدلہ دیا اس لیے کہ انہوں نے ناشکری کی. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم نہیں بدلہ دیتے مگر ناشکرے کو، جو بہت زیادہ ناشکرا ہو اسی کو ہم اس طرح کا بدلہ دیتے ہیں، یعنی سزا دیتے ہیں. دنیا کی سزا بھی ملتی ہے ناشکروں کو، اور آخرت کی سزا تو اپنی جگہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. آگے قرآن مجید نے ایک اور بات بھی ذکر کی، وہ یہ ہے کہ قوم سبا جس علاقے میں رہتی تھی تو وہ بڑے باغات والا علاقہ تھا، اور یہ آپ جانتے ہیں یمن جو ہے نا یہ عرب کے جنوب میں ہے، اور پھر یمن سے جو اگر آپ شام کی طرف جائیں تو بیچ میں مدینہ منورہ یہ سارا علاقہ آتا ہے، پھر اوپر شام، اور یہ سب بحیرہ قلزم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کا علاقہ ہے. تو یہ پوری ایک شاہراہ تھی بڑی زبردست قسم کی، جس کو قرآن نے سورۃ الحجر میں فرمایا امام مبین، کھلا راستہ، کھلی شاہراہ جو یمن سے شروع ہوتی تھی اور یمن سے ہوتی ہوئی سعودی عرب سے ہوتی ہوئی آگے عراق اور شام تک جاتی تھی. تو یہ بہت شاندار راستہ تھا، اور جس زمانے میں یہ قوم سبا کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش تھی اور طرح طرح کے پھل ہوتے تھے، تو اتنے پھل ہوتے تھے کہ پیداوار اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہاں سے پیداوار شروع ہوتی تھی اور یہ پھل جو ہے نا شام تک جاتے تھے، اور مسلسل راستے کے اندر سرائے اور بستیاں تھیں کہ جن میں یہ پھل سارے پہنچائے جاتے تھے. یہاں سے لے کر شام تک کا جو سارا علاقہ تھا وہ سارا کا سارا ان باغات کی وجہ سے آباد تھا، کیونکہ جب ٹریفک ہو اور جناب قافلے گزر رہے ہوں تو خود بخود آبادی وہاں ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر جبکہ طرح طرح کی نعمتیں اور پیداوار, پھل, سبزیاں, اناج, غلہ, یہ سب ادھر سے ادھر جا رہا ہے, تو جگہ جگہ بستیاں قائم ہو گئی تھیں, اور یمن سے لے کر شام تک کا جو علاقہ تھا اس میں مسلسل بستیاں تھیں. اور کہتے ہیں کہ ایسی عجیب اللہ تعالی نے ان پر مہربانی فرمائی تھی کہ بستیاں بھی بڑے مناسب فاصلے پر تھیں. اس زمانے میں اگر آدمی صبح کے وقت چلتا تھا تو دوپہر کو ایک بستی میں پہنچ جاتا تھا, پھر اس کے بعد وہاں سے چلتا تھا تو اگلی بستی میں شام تک پہنچ جاتا تھا, رات وہاں گزار لیتا تھا, پھر وہاں سے نکلتا تھا اگلے دن پھر ظہر تک کسی بستی میں پہنچ جاتا تھا. ایک مناسب فاصلہ اللہ تعالی نے متعین کیا ہوا تھا. اور یہ جب سفر کرتے تھے اپنی پیداوار لے کر اور پھل فروٹ اناج غلہ سبزیاں یہ سب لے کر شام تک سفر کرتے تھے تو ان کو کہیں بھی جنگل بیابان صحرا کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا, اور ان قدم قدم پر یعنی ہر کچھ فاصلے کے اوپر ہر آدھے دن کے مسافت پر کھلی بستیاں تھیں, آباد بستیاں تھیں, وہاں رات گزارتے تھے اور دوپہر کو آرام کرتے تھے. اور اسی کا نتیجہ تھا کہ جب یہ مسلسل ٹریفک تھی تو امن و امان بھی تھا, اور کسی بھی قسم کی کوئی غنڈہ گردی, چوری, ڈاکیا بھی نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس نعمت کو ذکر کیا کہ یہ بھی نعمت تھی, فرمایا وجعلنا بینہم وبین القرى التي بارکنا فیہا, اور ہم نے ان لوگوں کے درمیان یعنی قوم سبا کے درمیان جو کہ یمن میں رہتے تھے, وبین القرى التي بارکنا فیہا, اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے مبارک بستیاں بنایا ہے, انبیاء کی سرزمین یعنی بیت المقدس اور شام کا علاقہ, ارض مقدسہ جسے کہا جاتا ہے, تو ارض مقدسہ اور یمن کے درمیان قرآن ظاہرتن ہم نے بستیاں بنا دی تھی جو دور سے نظر آتی تھی. ظاہرہ کا مطلب کھلی ہوئی, یعنی آدمی سفر کرتا تھا تو اس کو دور سے بستیاں نظر آنی شروع ہو جاتی تھیں کہ اب ہم بستی کے قریب پہنچ رہے ہیں. جب بستی ہوتی ہے نا دور سے اس کی آبادی اور سب چہل پہل یہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعلنا بینہم وبین القرى التي بارکنا فیہا قرى ظاہرہ, اور ہم نے ان قوم سبا کے لوگوں کے درمیان اور ارض مقدسہ کی بستیوں کے درمیان جن میں جن کو ہم نے برکت دی ہے, ان بستیوں کے درمیان قرآن ظاہرہ ہم نے کھلی بستیاں بنا دی تھی, وقدرنا فیہا السیر, اور ہم نے سفر کا اندازہ متعین کر دیا تھا. آدمی کو اندازہ تھا کہ میں صبح کو یہاں سے نکلوں گا زور تک وہاں پہنچ جاؤں گا, زور سے نکلوں گا تو عشاء تک وہاں پہنچ جاؤں گا. تو وقدرنا فیہا السیر, اور ہم نے ان بستیوں میں سفر کا اندازہ متعین کر دیا تھا. اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین, ان بستیوں میں سفر کرو دن میں بھی رات میں بھی امن سے, جس طرح پیچھے فرمایا تھا نا کلوا من رزق ربکم, پروردگار کا رزق کھاؤ شکر ادا کرو, تو یہاں ان کو کہا گیا کہ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین, تم سفر کرو ان بستیوں میں رات میں بھی دن میں بھی. ظاہر ہے رات اور دن میں تو آپ اسی علاقے میں سفر کر سکتے ہیں جو دہشت والا, خوف والا نہ ہو, امن والا ہو, آبادی ہو, کسی چیز کی پریشانی نہ ہو. تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان سے کہا کہ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین, تم ان بستیوں میں سفر کرو رات میں بھی دن میں بھی اور امن کے ساتھ. لیکن یہ عجیب لوگ تھے, جب دیکھا کہ جناب اتنی نعمت, کہہ رہے مزہ نہیں آتا, نہ کوئی صحرا ہے بیچ میں, نہ کوئی جنگل ہے, مسلسل آبادیاں ہیں, دل چاہتا ہے کہ صحرا بھی تو ہو. آدمی کبھی بھی ایک حالت پر قناعت نہیں کرتا, یہ انسان ہے, انسان ناشکرا, اکثر لوگ ناشکرے ہوتے ہیں, جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس کی طرف تو توجہ نہیں ہوتی, اور دوسرے کو جو چیز ملی ہوئی ہے اس کا خیال ہوتا ہے، حالانکہ بسا اوقات خود آدمی کو جو نعمت ملی ہوئی ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے اس نعمت سے جو دوسرے کو ملی ہوئی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اپنے نعمتوں کو تو دیکھتے نہیں، دوسروں کی طرف نظر رہتی ہے کہ دوسروں کے پاس کیا ہے. ارے بھائی دوسروں کے پاس جو ہے چھوڑو اس کو، یہ بھی تو دیکھو اللہ نے تمہیں کیا دے رکھا ہے. اب یہ لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہوئی تھی کہ راستے پر امن تھے، اور یمن سے لے کر شام تک درمیان میں کھلی بستیاں تھیں، اور جن میں سفر کے پیمانے اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھے تھے. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، یہ لوگ کہنے لگے اے پروردگار ہمارے ان اسفار میں آپ دوری کر دیجئے. یہ جو قریب قریب بستیاں مزہ نہیں آتا، دور دور ہونی چاہیے تاکہ کوئی جنگل صحرا کچھ خوف یہ بھی تو ہو. قالوا ربنا باعد بین اسفارنا، وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار آپ ہمارے اسفار کے درمیان دوری کر دیجئے. قرآن کہتا ہے وظلموا انفسهم، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے تو ان کو نعمتیں دی ہوئی تھی، خود انہوں نے کہا کہ سفر دور کر دیجئے. وظلموا انفسهم، اور انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا. فجعلناهم احادیث، تو ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا، ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا. کہانیاں بنا دیا یا مطلب کہ کہاں تو وہ حقیقت تھے، آباد تھے اور فراوانی تھے رزق کی، پھر اس کے بعد جب تباہ ہوئے برباد ہوئے، پورا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا اور ان لوگوں کو سبا کے علاقے سے نکل کر پورے عرب میں جانا پڑا اور ویران ہوئے، تو ہم نے ان کو کہانیاں بنا دی. اب صرف کہانیاں رہ گئیں ان کی، نہ علاقہ وہ رہا نہ ان کی بستیاں وہ رہی. تو قرآن کہتا ہے وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، تو ہم نے ان کو باتیں بنا دی. اردو میں کہتا ہے بس میاں تمہیں تو باتیں بنانی آتی. تو جو آدمی کام نہ کرنا چاہے تو بس تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، تو کام کرے تب تو، ورنہ بات تو بات ہی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ایک زمانے میں یہ لوگ حقیقت تھے، اب ان کی باتیں رہ گئیں. فجعلناہم احادیث، تو ہم نے ان کو باتیں بنا دیا، کہانیاں بنا دیا. ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو پارا پارا کر دیا، مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. چنانچہ قوم سبا کہ جتنے قبیلے تھے سب پوری عرب دنیا میں پھیلے، کوئی کہیں چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا، ہر ایک کو وہاں سے نکلنا پڑا، سب بکھر گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. آگے قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور بہت شکر گزار ہو. ابھی تو بات آ رہی تھی کہ شکر ادا کرنا چاہیے، مسلسل یہ بات آ رہی تھی پچھلے ہفتے میں بھی، اس ہفتے میں جو آیا تھے شکر شکر، لیکن قرآن نے یہاں شکور سے پہلے صبار بڑھا دیا، اور اس میں اشارہ کر دیا کہ شکر بھی وہ کرے گا جو صبر کرنے والا ہوگا، اور صبر بھی وہ کرے گا جو شکر ادا کرنے والا. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے. جو آدمی اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے، اس کو اگر کبھی کوئی تکلیف پیش آ جاتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میرے رب نے احسانات بہت کیے ہوئے میرے اوپر، اتنی نعمتیں مجھے دی ہوئی ہیں، تو اگر تھوڑی سی تکلیف آ گئی تو کیا ہے، انسان صبر کر لے ثواب مل جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے. اور صبر بھی وہی شخص کر سکتا ہے جو شکر کرے، اور جو صبر کرے گا وہ شکر بھی ادا کرے گا، کیونکہ جب تکلیف ہوگی اس پہ صبر کرے گا بعد میں نعمت ملے گی، دل سے اس کو شکر، یا اللہ تیرا شکر بڑا مزہ آیا پانی پی کر کھانا کھا کے وغیرہ. تو صبر اور شکر یہ دونوں ساتھ ساتھ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ میں سے اکثر نے سنی ہوگی، الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر. ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا صبر آدھا شکر، آدھا صبر آدھا شکر. تو جو صبر کرتا ہے اسے شکر کی بھی توفیق ہوتی ہے، اور جو شکر زیادہ ادا کرتا ہے اس کو پھر صبر کی بھی توفیق ہوتی ہے. قرآن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سارا ذکر شکر کا چل رہا تھا، آخر میں لا کر اس کو یہاں اینڈ کیا یہاں لا کر بات ختم کی. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, ان سب واقعات کے اندر بڑی نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو, اللہ کا خوب شکر ادا کرنے والا ہو. ایک ہوتا ہے صابر, ایک ہوتا ہے صبار. صبار صبور بہت صبر کرنے والا, ایک ہے شاکر ایک ہے شکور. شاکر کہتے ہیں شکر ادا کرنے والا, شکور بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا. تو قرآن نے یہاں دونوں صیغے مبالغے کے ذکر کیے کہ یہ جو واقعات ہیں اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور بہت شکر ادا کرنے والا ہو. آگے جو دو آیتیں ہیں ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, شیطان نے ان پر اپنا گمان سچا کر دیا تو ان سب لوگوں نے شیطان کی پیروی کی, ہاں مومنین کا ایک گروہ تھا جو بچا رہا. یہ قرآن نے بات ذکر کی اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا اس وقت میں شیطان نے اللہ تعالی سے یہ کہا تھا جو قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں مذکور ہے کہ لا تجد اکثرهم شاکرین, پروردگار میں جا رہا ہوں میں ان سب کو گمراہ کروں گا اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. آپ کتنی ان کو نعمتیں دیں گے یہ ناشکری کریں گے, میں ان کو ناشکری پر آمادہ کروں گا. تو ابلیس نے شیطان نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ ولا تجد اکثرهم شاکرین, کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے. قرآن یہاں یہ کہتا ہے کہ شیطان نے جو کہا تھا کہ قوم سبا کے اندر بالکل سچا ثابت ہوا کہ قوم سبا کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا اور شیطان نے ان کے بارے میں جو گمان کیا تھا وہ گمان سچا ثابت ہوا. اس کو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, شیطان نے ان پر اپنے گمان کو سچا کر دیا, سچا کر دکھایا یعنی ان کو ناشکری پر آمادہ کیا. تو جو شیطان کا گمان تھا ان کے بارے میں وہ سچا ثابت ہوا. فَاتَّبَعُوهُ, تو ان قوم سبا کے لوگوں نے شیطان کی پیروی کی. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, ہاں مومنوں کی ایک جماعت تھی وہ توحید پر شکر پر برقرار رہی, اس نے ابلیس کی پیروی نہیں کی. آخری آیت جو آج کے درس کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب حقیقت ارشاد فرمائی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ سن لیجئے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَان, کہ شیطان کے لیے ان لوگوں پر کوئی تسلط نہیں تھا, شیطان کا ان لوگوں پر کوئی تسلط نہیں تھا, شیطان کا ان کے اوپر کوئی زور نہیں تھا. یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان کا جو مکر و فریب ہے بنیادی طور پر کمزور ہے بہت. ہم تو ویسے شیطان سے بہت ڈرتے ہیں, ڈرنا بھی چاہیے کسی درجے میں, لیکن زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے پھر وہ شیطان سے بھی محفوظ رہتا ہے. اکثر ہم لوگ کہتے ہیں یار بس نفس اور شیطان نے ہمیں مجبور کر دیا, یار شیطان کے چکر میں آ گیا میں, شیطان نے مجھے پھسلا. اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں اس آیت میں کہ شیطان کا انسان کے اوپر کبھی تسلط نہیں ہوتا. یہ میرے ہاتھ ہیں, میری آنکھیں ہیں, میری زبان ہے, میرے کان ہیں, میرا جسم ہے, ان میں سے کوئی بھی چیز شیطان استعمال نہیں کر سکتا. شیطان اگر یہ چاہے کہ میرے ہاتھ استعمال کر لے نہیں کر سکتا, شیطان اگر یہ چاہے کہ میری آنکھیں استعمال کر لے شیطان نہیں استعمال کر سکتا, شیطان اگر یہ چاہے کہ میری زبان استعمال کر لے شیطان استعمال نہیں کر سکتا, آپ کے آنکھیں, آپ کے ہاتھ, آپ کے پاؤں, یہ بھی شیطان استعمال نہیں کر سکتا. انسان کو اپنے اعضاء پر ملکیت مکمل حاصل ہے, کنٹرول ہے مکمل, شیطان کبھی بھی ان کو استعمال نہیں کر سکتا. صرف شیطان ایک کام کر سکتا ہے, آپ کے دل میں برا خیال پیدا کر دے, بس اس سے زیادہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہو. اب برا خیال پیدا کرنے کے بعد اب اگر آپ اس شیطانی خیال کے پیچھے چل پڑے اور آپ نے اس کی پیروی کر دی تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے, لیکن وہ شیطان نے نہیں کیا بلکہ آپ نے خود کیا اپنا. وہ قصہ مشہور ہے نا کہ شاید ایک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہو گئی. اس نے شیطان سے کہا کہ میاں تم نے بڑا فساد پھیلا رکھا ہے دنیا کے اندر. کہا بالکل غلط ہے, میں نے تو کوئی فساد نہیں پھیلا رکھا. کہا تم نے تو بڑی گناہ اور ان چیزوں کو کہا کچھ بھی نہیں, میں تمہیں بتاتا ہوں. چنانچہ وہ لے گیا اور اس نے یہ کیا, اس آدمی کو لے جا کے ساتھ اور سامنے حلوائی کی دکان تھی, اس میں سے تھوڑا سا شیرہ اٹھایا اور شیرہ اٹھا کے دیوار پہ لگا دیا تو دیوار پہ چھپکلی آ گئی, شیرے کو چاٹنے لگی. ادھر بلی بیٹھی ہوئی تھی تو بلی نے اس چھپکلی پر حملہ کیا تو چھپکلی کو پکڑنے کے لیے سامنے قصائی کا کتا بیٹھا ہوا تھا. اس کو پتہ نہیں کیا جوش آیا, اس کو بھی شیطان نے کچھ ہوش ہوش کیا ہوگا. تو وہ جو کتا تھا اس نے بلی پر حملہ کیا اور بلی کو اس نے پھاڑ دیا. جب بلی کو پھاڑ دیا تو حلوائی کو بڑا غصہ آیا کہ جی, اس نے اتر کے جناب اس کتے کو مار ڈالا. جب کتے کو مار ڈالا تو جو قصائی تھا اس کو بڑا غصہ آیا کہ کتا میرا مار دیا اس نے. تو چنانچہ وہ اپنا مگدہ لے کے آیا, اس نے حلوائی کی گردن اتار دی. اب ادھر سے جناب لوگ جمع ہو گئے, حلوائی کے خاندان والے, ادھر سے قصائی کے خاندان والے جمع ہو گئے. زبردست قسم کا قتال شروع ہو گیا. شیطان نے کہا دیکھو یہ سب آپس میں کر رہے ہیں, میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا, میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا. تو مثل اردو میں مثل مشہور ہو گئی کہ میاں تم تو شیرہ لگا کے چلے جاتے ہو, بعد میں پھر جناب لوگ جو ہے اسی شیرے کے اوپر ہی مارتے کھڑی کر دیتے ہیں. تو شیطان تو صرف شیرہ لگاتا ہے. شیطان کو نہ ہماری آنکھوں پہ قدرت حاصل ہے, نہ ہماری زبان پر, کسی اعضا میں سے کسی عضو کو شیطان استعمال نہیں کر سکتا. جب کریں گے ہم خود کریں گے, جو غلطی کریں گے ہم خود کریں گے, شیطان نہیں کرتا. شیطان صرف یہ کرتا ہے کہ آپ کے دل میں خیال برا پیدا کر دیتا ہے, بس اس سے زیادہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. قرآن نے ایک جگہ میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کا مکر و فریب بڑا کمزور ہے. کیوں کمزور ہے؟ اس لیے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ آپ کے دل میں ایک برا خیال پیدا کر دے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا وہ. قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے اس آیت میں, سورہ سبا کی آیت نمبر 21 میں, کہ وما کان له علیہم من سلطان, ابلیس کو ان لوگوں پر کسی بھی قسم کا تسلط حاصل نہیں تھا. ابلیس کو ان لوگوں پر کسی بھی قسم کا تسلط حاصل نہیں تھا, نہ ان کا ہاتھ استعمال کر سکتا تھا, نہ ان کے پاؤں, نہ ان کی آنکھیں, نہ زبان, صرف ان کو خیال پیدا کر سکتا تھا گناہ کا, ناشکری کا. وہ اس نے پیدا کیا اور یہ لوگ اس ناشکری کے خیال کے پیچھے چل پڑے. اور یہ جو کچھ ہوا آگے قرآن کہتا ہے اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْ, یہ سب اس لیے تاکہ ہمیں علم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے کون ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور کون ہیں جو آخرت سے شک کے اندر مبتلا ہیں. اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْ, ہاں مگر یہ کہ ہمیں علم ہو جائے کہ ان میں سے کون لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو آخرت سے شک میں ہیں. آگے قرآن نے فرمایا وربک علی کل شیء حفیظ, اور تیرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے, یعنی ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے. ایک ایک ذرہ اس کے علم میں ہے, ہر آدمی کی ایک ایک حرکت, اس کے دل کے خیالات, اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ, اس کے آنکھوں کی حرکت. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ جانتا ہے کہ آنکھ نے کہاں خیانت کی ہے اور دل میں کیا بات چھپی ہوئی ہے. تو اللہ تعالی جو ہے وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. اس کو فرمایا وربک علی کل شیء حفیظ, اور آپ کا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے, یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو جس کی وہ حفاظت نہ کرتا ہو یا اس کے علم میں نہ ہو یا اس سے چوک جائے. ترجمہ دوبارہ سے سن لیجئے کہ یقیناً قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں بڑی نشانی تھی، دونوں طرف باغات تھے، دائیں جانب اور بائیں جانب، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے، بخشنے والا پروردگار ہے، پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا پروردگار ہے۔ لیکن انہوں نے اعراض کیا تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا اور ہم نے تبدیل کر دیا ان کے دو جنتوں کے بدلے میں ایسے دو باغ جن میں کسیلا میوہ تھا اور چھاؤ کے درخت تھے اور تھوڑی سی بیریاں تھیں، یہ ان کو ہم نے بدلہ دیا اس لیے کہ انہوں نے ناشکری کی، اور ہم اس طرح کا بدلہ نہیں دیتے مگر ایسے ہی شخص کو جو بہت ناشکرا ہو۔ اور ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جو برکت والی ہیں ہم نے کھلی بستیاں بنا دی تھی، اور ہم نے ان میں سفر کا اندازہ مقدر کر دیا تھا، تم ان بستیوں میں سفر کرو رات کو بھی دن کو بھی امن کے ساتھ۔ وہ کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے ان اسفار میں دوری کر دیجئے، اور ان لوگوں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا تو ہم نے ان کو باتوں میں تبدیل کر دیا، ہم نے ان کی کہانیاں بنا دی اور ہم نے ان کو پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور بہت شکر ادا کرنے والا ہو۔ اور ابلیس نے اپنے گمان کو ان لوگوں کے اندر سچا کر دکھایا تو ان سب لوگوں نے ابلیس کی پیروی کی، ہاں مگر مومنین کی ایک جماعت تھی یعنی جس نے پیروی نہیں کی، اور ابلیس کا ان کے اوپر کوئی تسلط نہیں تھا، مگر ہم جاننا چاہتے تھے کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو آخرت سے شک کے اندر ہیں، اور آپ کا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، یا اللہ ہمارے گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، یا اللہ اس قرآن مجید کے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجئے، قرآن مجید کو سمجھنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والوں میں ہمیں شامل کر دیجئے، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن و حدیث کو تھامنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہمارے ایمان کو مکمل فرما دیجئے، ہمیں شکر ادا کرنے والا اور اپنے وقت پر صبر کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں صبار اور شکور بندوں میں شامل فرما دیجئے، یا اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں ان پر شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جہاں جہاں انہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں وہاں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان سے لذت لینے کی بھی توفیق عطا فرما، حلال لذت ہمیں نصیب فرما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ ہمیں حلال لذتیں نصیب فرما، حرام لذتوں سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں ان لذتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے متعلق احباب میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہمیں کتنے لوگ ہیں جو مقروض ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قرضے سے نجات عطا فرما، یا اللہ رزق کی تنگی سے ہم سب کو نجات عطا فرما، ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما، اپنا محتاج بنا، دوسروں کے احتیاج سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم میں جو بے گھر ہیں انہیں دنیا میں بھی ذاتی گھر عطا فرما، اور قبر کا گھر بھی اچھا فرما، آخرت میں بھی اچھا گھر عطا فرما، دار السلام ہمیں عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنی رحمت سے بے اولادوں کو اولاد صالح نرین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح نرین عطا فرما یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیاں دور فرما اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.